بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ مزعہ وجعل الجنۃ مثواہ کے عارفانہ اشعار آپ حضرات کی خدمت میں سنا رہا ہوں. مضمون ہے زندگی میری پابند سنت رہے. زندگی میری پابند سنت رہے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے. زندگی میری پابند سنت رہے. زندگی میری پابند سنت رہے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے. سامنے ایسا خوف قیامت رہے. سامنے ایسا خوف قیامت رہے. سامنے ایسا خوف قیامت رہے. کیسا خوف؟ سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. سامنے ایسا خوف قیامت رہے. سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں. میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں. میں جہاں بھی رہوں. میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں. میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے. ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے. ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے. کیا رہے؟ بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے. بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے. ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے. بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے. میرے دل میں تیرا درد الفت رہے. میرے دل میں تیرا درد الفت رہے. میرے دل میں تیرا میرے دل میں تیرا درد الفت رہے. میری دنیا الفت سلامت رہے. میری دنیا الفت سلامت رہے. عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا. عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا. عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا. کب؟ اپنے اعمال پر گر ندامت رہے. اپنے اعمال پر گر ندامت رہے. اپنے اعمال پر گر ندامت رہے. تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، تیری مرضی، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے، اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے، میر بس دل میں درد محبت رہے، میر بس دل میں درد محبت رہے، میر بس دل میں، میر بس دل میں درد محبت رہے، میری دنیائے الفت سلامت رہے، میری دنیائے الفت سلامت رہے، روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، روز و شب، روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، کیا دعا، میرے دل میں میری استقامت رہے، میرے مولا میری استقامت رہے، میرے مولا میری استقامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے،
الحمد للہ، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. آپ حضرات جو جمع ہوتے ہیں، یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ جذب فرما کے گھروں سے نکالتے ہیں، آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. حضرت مولانا شاہ احمد صاحب پرتاپ گڑھی نور اللہ مرقدو، ادوار صاحب نور اللہ مرقدو کے شیخ اول، فرمایا کرتے تھے: یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. جب تک اللہ توفیق نہ عطا فرمائے تو آدمی قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. ایک مرتبہ ادوار صاحب نور اللہ مرقدو حضرت کی خدمت میں تھے، رات کو ایک بج گئے، والد صاحب اپنی قرارگاہ پہ تشریف لے آئے آرام کرنے کے لیے. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ حضرت بھی تشریف لا رہے ہیں، اب 50-60 آدمی ساتھ، اور سائیکل رکشہ، جنہوں نے انڈیا کا سفر کیا ان کو پتا ہے سائیکل رکشے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کہ بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے. حضرت اس پہ بیٹھے ہوئے اور سب جناب. والد صاحب فوراً باہر تشریف لائے اور عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے حکم فرماتے، میں وہاں حاضر ہوتا، آپ کیوں تشریف لے آئے؟ فرمایا: میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، سمجھتا لاکھ اسرار محبت، نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں. کہ یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. محبت کی باتیں ہیں، یہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی. جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تواضع للہ, جو شخص بھی تواضع اختیار کرے گا یعنی اپنے آپ کو مٹا دے گا, مٹا دیجئے مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں, جو جتنا زیادہ مٹائے گا اتنے ہی عند اللہ مقبول بھی ہوگا محبوب بھی ہوگا. شرط ہے للہیت کی, من تواضع للہ. آج تواضع تو ہم لوگ کرتے ہیں, لیکن کوئی پولیس افسر کے سامنے, کوئی انکم ٹیکس میں پھنس جاتا ہے وہاں تواضع اختیار کرتا ہے, کوئی کسٹم میں پھنس جاتا ہے وہاں تواضع اختیار کرتا ہے, کوئی اپنے سے طاقتور کے سامنے تواضع اختیار کرتا ہے, لیکن اس میں للہیت نہیں ہے, اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرنا ہے. ایک لکھنؤ کے ایک صاحب شیروانی پہنے ہوئے, بہت ہی کلف لگی ہوئی اور بہت اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنے ہوئے گزر رہے تھے, فلیٹ کے اوپر سے چوتھی منزل سے ڈال آ کر ان کی کپڑوں بھی گری. تو اب اندازہ لگائیے کہ جو آدمی نہ طبیعت میں نفاست ہو کتنا غصہ آیا ہوگا. تو انہوں نے اوپر دیکھ کے کہا کہ جس شخص نے ڈال پھینکی ہے نیچے آیا تو میں اس کی گردن مروڑ دوں, ابھی بے غیرت نے میرے کپڑے خراب کر دیے. تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑا سا سر اوپر سے نمودار ہوا اور بڑی بڑی موچھیں اس کی. تو انہوں نے غور سے دیکھا, پوچھا دال آپ نے پھینکی؟ کہا جی میں نے پھینکی. کہا واللہ بہت لذیذ تھی, بہت ہی لذیذ تھی, گری تو کپڑوں پہ ہے لیکن ذائقہ زبان چکھ رہی ہے, دوبارہ آپ کب زحمت فرمائیں گے اس کو پھینکنے؟ اس نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں کچھ الفاظ اور سن رہا تھا, اتنی جلدی الفاظ تبدیل ہو گئے. کہا پہلے میں نے آپ کا جثہ اور آپ کا حجم اور آپ کا حلیہ نہیں دیکھا تھا, اس لیے الفاظ آپ کا جثہ آپ کا حجم آپ کی حید دیکھ کر الفاظ تبدیل ہو گئے ہیں, یعنی تواضع پیدا ہو گئی. تو ایسی تواضع عند اللہ قبول نہیں ہے, ایسی تواضع عند اللہ قبول نہیں ہے. اللہ کے رضا کے لیے اپنے آپ کو مٹانا کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے, اور اپنے آپ کو ہر مسلمان سے کمتر سمجھنا اور ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھنا, کہ نہ معلوم کس عمل پر اس کی نجات ہو جائے اور ہمارا کچھ پتہ نہیں کس عمل پر ہماری گرفت ہو جائے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مقدو فرماتے ہیں کہ میں تمام مسلمانوں سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں فی الحال, اور تمام کافروں سے بھی بدتر سمجھتا ہوں, کمتر سمجھتا ہوں فی المعال, انجام کے اعتبار سے, کہ ہو سکتا ہے اللہ اس کو کلمہ نصیب کر دے, ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی بن کے دنیا سے جائے اور مجھ سے آگے نکل جائے. بتائیے اولئک آبائی فجئنی من المسلمین, یہ ہمارے باپ دادا تھے. ہمیشہ انسان کو جو حقیقت ہو وہی کرنی چاہیے, حقیقت سے جو بڑھ کر تکبر میں مبتلا ہوتا ہے کچھ بڑائی کی طرف, پھر اس کی خیریت نہیں ہوتی, اس کی خیریت نہیں ہوتی. ایک ڈاکو گھر میں گھسا, کس کام کے لیے جانتے ہیں؟ ڈاکہ ڈالنے کے لیے. تو اندر جو گھر کی مالکہ بڑی بھی محترمہ ضعیف کافی, وہ آرام کر رہی تھی, ان کی خادمہ صفائی کر رہی تھی, اس نے شور مچایا کہ چور آ گیا, ڈاکو آ گیا. ان کا خاموش رہو, چپ ہو جاؤ, ڈاکو نہیں ہے, یہ بہت شریف آدمی ہے, یہ حاجت مند ہے, ضرورت مند ہے, بیچارہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آیا. کہا آؤ بیٹا, آ جاؤ, شاباش, یہاں بیٹھو, تم مجھے پتا ہے کہ تم ضرورت مند ہو, پریشان حال ہو, تمہیں جو چیز چاہیے لے لو, جب بھی ضرورت پڑا کرے تم آ کر یہاں سے لے لیا کرو. اگر گولڈ چاہیے تو یہ چابی یہ تکیے کے نیچے ہے, یہ لے لو, وہ الماری میں سے لے لو. اگر کیش چاہیے تو دوسری کباڑ میں رکھا ہوا ہے, یہ چابی لو, اس میں سے لے لو. لیکن جب اتنا ہی لینا جتنا ضرورت ہو. تو وہ تو اتنا خوش ہو گیا, اس کے تو ہوش اڑ گئے کہ میری ماں نے بھی اتنا پیار نہیں کیا جتنا یہ چابی میرے حوالے کی ہو. اب وہ اب کیا کرتی, اکیلی ہے, چور ڈاکو ہے, خطرہ ہے. اب اس نے سب چیزیں لے لی, کہا لے لیا سب؟ کہا ہاں. ضرورت سے زیادہ تو نہیں لیا؟ کہا نہیں. پھر آؤں گا میں دوبارہ. کہا اچھا, شاباش، جب بھی ضرورت ہوا کرے اسی طرح آیا کرو. ایک منٹ بیٹھ جاؤ، ذرا ایک میں ایک میری بات سن لو. ایک خواب میں نے دیکھا، اس کی ذرا تعبیر بتا کے پھر چلے جاؤ. کہا کیا خواب؟ کہا میں رات خواب دیکھا کہ میں ساحل سمندر سی کے اوپر چہل قدمی کر رہی ہوں برقع اوڑھ کے اپنے پردے کے ساتھ، اچانک میرا پاؤں مڑ گیا اور پاؤں میں موچ آ گئی، میں گر پڑی. تو میرے منہ سے اچانک ایک لفظ نکلا تین مرتبہ، محمد محمد محمد. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور محمد اس کے بیٹے کا نام تھا جو اوپر سو رہا تھا. تو اس نے پہلی آواز پہ سمجھا کہ والدہ نے بلایا ہے، دوسری آواز پہ سمجھا کوئی خطرہ ہے جو والدہ نے دو دفعہ بلایا ہے، تیسری آواز پہ اس نے ڈنڈا اٹھایا دوڑ کے بھاگا کہ کوئی سیریس مسئلہ ہے. تو یہ بھی سوچ رہا ہے کہ اس کا کیا میں تعبیر بیان کروں. آتے ہی اس نے دیکھا کہ ایک غیر محرم سے گھر میں بیٹھا ہوا، پٹائی شروع کر دی. تو جب پٹائی شروع کی اس نے کہا اور مارو، خوب پٹائی کی، یہاں تک کہ کمر لہولہان کر دی. کہا ابھی علاج نہیں، اور مارو. کہا خبیث اتنا پٹ بھی رہا ہے پھر کہہ رہا اور مارو. کہا یہ مجھ جیسے کہ علاج ہی ہوتا ہے، میں چور تھا، چوری کر کے بھاگ جاتا. یہ خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لیے میں اتنا بڑا اپنا کام چھوڑ کے، کار خودکن کار بیگانہ مکن، اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کام میں لگ گیا تھا. اب اس نے پٹائی کر کے سب جو کچھ لیا تھا، کیش جو کچھ تھا، سب واپس ہو گیا. لیکن دیکھیے بڑی بی نے کتنی عقل سے کام کیا کہ کوئی نقصان بھی نہیں ہوا اور اس کا علاج بھی کر دیا. آئندہ وہ جہاں سے گزرتا تھا ایک لفظ خاص سنتا تھا، خواب بھاگتا تھا، کہتا یہ خواب کی گلی. لوگ کہتے کیا کیوں ڈرتے ہو؟ کہ تو میرے پیٹھ پہ ابھی تک اس کے علامات باقی ہیں، نشانات باقی ہیں. میں تو ابھی تعبیر سوچ رہا تھا کہ اتنی دیر میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ ملنا پڑ جائے. اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اس کا اپنا بیٹا جو ہے اوپر دوسری منزل پہ سو رہا ہے. تو جب اس نے کہا تین دفعہ آواز لگائی محمد محمد محمد، تو اب وہ تعبیر سوچنے میں لگ گیا کہ یہ کیا تعبیر ہے. تو پٹائی اتنی ہوئی کہ جو کچھ تھا وہ بھی دینا پڑا. تو ہمیشہ تواضع کے ساتھ رہنا چاہیے، تواضع کے ساتھ رہنا چاہیے. جو کوئی مسئلہ بھی پوچھے، اب بتائیے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ، اتنے بڑے محدث اپنے زمانے کے، علامہ انور شاہ کشمیری کے خاص شاگرد، جو مسئلہ پوچھتا کہتے بھائی مجھے مولوی شفیع نے منع کیا ہے، وہ بھائی جمیل بیٹھے ان سے پوچھ لو، یعنی حضرت مولانا جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھ لو. اگر ان سے کوئی پوچھتا حدیث مفتی جمیل احمد تھانوی سے، انہوں نے کہتے بھائی یہ بھائی ادریس سے پوچھو، یہ میرے پاس فتویٰ پوچھنا ہو تو پوچھنا. آج سبزی والے سے بھی اگر آپ پوچھیں نا کوئی مسئلہ، تو فوراً بتائے گا، ذرا برابر تاخیر نہیں کرے گا اس میں، چاہے بعد میں کچھ بھی ہوتا رہے لیکن وہ مسئلہ اپنی زبان سے بتا دے گا. اس لیے زبان کو ہمیشہ احتیاط، پہلے سوچو پھر بولو. ڈاکٹر قرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بہت ہنسایا کرتے تھے. انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ایک شاعر نے اپنا کلام سنایا تو لوگوں نے شور کیا کہ اس کلام کا مطلب کیا ہے، جو آپ نے کلام سنایا اس کا تو کوئی مطلب نکلتا ہی نہیں. اس نے کہا میں پہلے شعر کہتا ہوں بعد میں مطلب ڈالتا ہوں، ابھی تو میں نے مطلب ڈالا ہی نہیں، آپ نے پہلے سوچنا شروع کر دیا. تو پہلے سوچو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. کیا مطلب؟ کہ پہلے سوچ کر بولو کہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ حقائق پر مبنی ہے یا نہیں. اگر حقائق پر مبنی نہیں ہے تو رک جاؤ، چونکہ دو فرشتے دائیں بائیں موجود ہیں، وہ مسلسل نوٹ کر رہے ہیں، نہ ان کو نیند آتی ہے نہ ان کو قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، 24 گھنٹے وہ نوٹ کر رہے ہیں. اس لیے ہمیشہ پہلے سوچو پھر بولو. آج افراد و تفرید ہو جاتی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، بہت ساری چیزیں جو حقائق سے بالکل ہٹ کر ہوتی ہیں، حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہوتی. حقیقت کچھ نہیں ہوتی، آدمی بیان کر دیتا ہے. اور پھر بعض دفعہ نسبت ہو جاتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کذب علی متعمدا, جو مجھ پر کوئی بہتان باندھے جان بوجھ کر, فلیتبوا مقعدہ من النار, اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اس لیے ہمیشہ جو بات کہو سوچو اس کو پہلے کہ یہ حقائق پر مشتمل ہے یا نہیں, پھر اس کے بعد اس کو. تو فرمایا املک علیک لسانک, اپنی زبان کو قابو میں رکھو, ولی صاحب بیت, اپنے گھر کو وسیع رکھو, یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو. کاروبار کرنا ہے وہ مستثنا ہے, ڈیوٹی پہ جانا ہے مستثنا ہے, مسجد آنا ہے مستثنا ہے, لیکن بلا ضرورت سڑکوں پہ گشت کرو گے بد نگاہی ہوگی, کتنی گناہ ہیں. اسی لیے تو شاہ عبد الغنی پھولپوری نور اللہ مرقدہ مارپیٹ کو فرماتے تھے, یہ مارپیٹ اس کا نام ہے مارپیٹ, تھوڑی تھوڑی دیر پہ شور اٹھتا ہے, ادھر لڑائی شروع ہو گئی ادھر لڑائی شروع ہو گئی. اس لیے فرماتے تھے بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو, اپنے گھر میں رہو, ہاں جب کوئی حاجت ضرورت پیش آئے تو گھر سے باہر نکلو. وقت کی اعلیٰ خطیتک, اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو. جب اپنے گناہ کو یاد کر کے روئیں گے تو دوسروں کے عیوب نظر نہیں آئیں گے. اگر کسی کے عیب کی طرف اشارہ بھی کریں گے, یوں یہ ہوتا ہے کہ وہ فلاں جا رہا ہے تو تین انگلی اس کی طرف بتا رہی کہ اس میں ایک ہے, تجھ میں تین گنا زیادہ عیب ہیں, تجھ میں تین گنا عیب زیادہ ہیں. تو حقائق کو پہلے سوچنا چاہیے, ورنہ پھر اسی طرح ہوگا جیسے وہ تعبیر بیان کرنے کے لیے بیٹھا تھا, اس نے خواب سنا کے اس کو پھنسا دیا, اس کے بعد زندگی میں نہیں سنا اس نے خواب. کوئی سن لیتا تھا بھاگتا تھا, کہتا تھا ابھی میرے پیٹھ پہ کافی اس کے نشانات موجود. لیکن عقل دیکھیے, ماشاءاللہ اس بڑی بی کی کتنی عقل تھی, کہ اس کو ڈانٹ دیا ماما کو خادمہ کو, کہا نہیں نہیں یہ بیچارہ مجبور ہے محتاج ہے پریشان حال ہے, اس کی پریشانی دور کرنی چاہیے, آؤ بیٹا بیٹھ جاؤ, اور چابی بھی دے دی, سب کچھ کر دیا, آخر میں خواب میں پکڑ کے اس کو واپس بھی لے لیا. جیسے مفتی عاشق لائی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ, مدینہ منورہ میں ایک صاحب نے آ کر, میں بھی بیٹھا ہوا تھا, کہا کہ حضرت مجھے چند تین دن کے لیے قرض حسنا چاہیے 5,000 ریال. تو حضرت نے فرمایا کہ قرض حسنہ کی تعریف آپ کو معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں, فضائل تو بہت ہیں. کہا نہیں, اس کی تعریف یہ کہ ہنس کے ٹال دو. قرض حسنہ کی تعریف کیا ہے؟ ہنس کے ٹال دو, چونکہ وہ ادا نہیں کر سکے گا, مصیبت میں اس کو پھنسانا, کسی مصیبت مسلمان کو اذیت پہنچانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اس نے کہا حضرت مجھے بہت شدید ضرورت ہے. فرمایا سچ بتاؤ کب ادا کرو گے؟ کب؟ تین دن کے بعد, جمعرات ترسوں جمعرات ہے, جمعرات کو میں لا کے دے دوں گا آپ کو. اچھا, بیٹے کو بلایا, ہمارے عبد الرحمان کوثر بھائی پیسے ہیں تمہارے پاس اتنے؟ کہا بنی, کہا کل انتظام کر کے رکھنا. دوسرے دن پھر وہ آیا, پھر بلایا بیٹے کو, کہا ابھی ہوا کہ نہیں؟ کہا نہیں میں بھول گیا تھا, 1,000 تو ہیں مگر 5,000 پورے نہیں ہوئے. تیسرے دن پھر وہ پہنچے, پھر بلایا, کہا آج ہو گئے. تو حضرت نے پہلے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پکڑا اور اس پہ 500 ریال کے نوٹ رکھتے رہے, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. پوچھا کتنے ہو گئے؟ کہا 5,000 ریال ہو گئے. حضرت جزاک اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے, جزائے خیر عطا فرمائے. تو حضرت نے یوں کر کے جیب میں رکھ لیا, کہا کہ چونکہ تمہیں آج واپس کرنا تھا تو تمہارا بھی کام اور مجھے بھی ثواب مل گیا, تمہیں بھی ثواب مل گیا, تمہیں آج واپس تو کرنا ہی تھا, اس لیے میں نے تم سے موقت تاکیدن پوچھا تھا کہ پرسوں تم ہر صورت میں ادا کر دو گے, تو تم نے آج کا پکا وعدہ کیا تھا, تو اب پھر تم لے جاتے, پھر مصیبت میں پھنستے, پھر لانا مشکل ہوتا, تو اس لیے میں نے واپس رکھ لیا. اب وہ بیچارہ منہ دیکھ رہا ہے. تو فرمایا کہ قرض حسنا جس کو دیا جاتا ہے وہ کوئی واپس نہیں کرتا, بلکہ وہ راستہ پر تبدیل کر دیتا ہے, اگر دیکھ بھی لیتا ہے تو گاڑی دوسری طرف ٹرن کر لیتا ہے. اس لیے جو اللہ نے آپ کے حیثیت دی ہے وہ دے کر اس کو کہو یا آپ کو ہدیہ ہے, آپ اپنے کام چلا لو, جتنے حسب حیثیت دے سکتے اس کو دے دو. لیکن قرض حسنا بعض لوگوں کے معمول ہے, زندگی بھر گھومتے رہتے ہیں, کچھ قرض حسنا کچھ قرض حسنا. مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی قرض حسنا کی تعریف یہی ہے اس زمانے میں کہ ہنس کر ٹال دو, چونکہ کوئی بھی وعدے پر پورا نہیں اترتا, وعدے پر پورا نہیں اترتا, ورنہ تین دن کے بعد تو خود ہی اس کو انتظام ہونے والا ہے, تو کیوں تین دن پریشان ہے وہ. تو لیکن مفتی صاحب نے دیکھی کس طرح کی اس کے ہاتھ پہ رکھ بھی دیا اور پھر واپس جیب میں رکھ لیا، کہا کہ یہ جسے لایا بیچارا اس کو بھی واپس کرنا ہے اور تم کو آج واپس کرنا تھا، جمعرات ہے آج، تو جمعرات بھری مراد تمہارا کام بھی ہو گیا میرا کام بھی ہو گیا. تو ہمیشہ بولتے وقت پہلے سوچو کہ میں جو بول رہا ہوں وقت پر اس کو ادا کر سکوں گا، وقت پر یہ کام کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص تواضع اختیار کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائیں گے. ہاں، مقرر تقریر کرتا ہے کرسی پہ بیٹھ کر، شیطان کان میں آ کے ڈالتا ہے کہ آپ تو اونچی جگہ پہ بیٹھے ہیں، بقیہ حاضرین نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے شیطان کو جواب دو کہ ترازو کا وہ پلڑا جو خالی ہوتا ہے وہ ہمیشہ اوپر رہتا ہے، اور جس میں قیمتی چیز ہوتی ہے وہ زمین کے ساتھ لگا رہتا ہے، تاکہ دل میں کبھی بڑائی اور کبر قریب نہ آئے. چونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الکبریا وردائی، بڑائی میری چادر ہے، اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا میں اس کی گردن مروڑ دوں گا. تو بڑائی اللہ کے لیے ہے، عظمت ہے، جلال ہے. یہ تو تواضع اللہ بندوں سے، ہم یہ رونا اور آہ زاری کرنا یہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے سننا چاہتے ہیں. اسی لیے حدیث قدسی میں لعنین المذنبین احب الی من زجر المسبحین، کہ گناہ گاروں کا رونا فریاد کرنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب کریم معاف فرما دیئے، میرے گناہوں کو معاف فرما دیئے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے سننا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات پڑھنے والوں سے زیادہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے، رونا اس کا رونا زیادہ پسند ہے. جتنے اللہ والے ان کو اپنے خاتمے حسن خاتمے فکر رہتی ہے کہ پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہوگا. حافظ عبدالولی صاحب بہراچی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار صحبت تھے، حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ بچپن سے مجھے سب کے پاس لے جایا کرتے تھے. ہفتے میں ایک دن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان، وہاں حضرت ڈاکٹر عبدالولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، بابا نجم حسن صاحب کے پاس، حافظ عبدالولی صاحب کے پاس. حافظ عبدالولی صاحب نے خط لکھا کہ ملمت کو کہ خاتمے کا خوف ہے کہ پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہوگا. جواب آیا کہ کاملین میں نہ صحیح تو تائبین میں ضرور اٹھائے جاؤ گے. نیک صحبت کی برکت سے کسی اللہ والے سے تعلق قائم ہو گیا تو انشاءاللہ تائبین میں ضرور اٹھائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم کو تائبین میں شامل فرما دے، یہ بہت عظیم نعمت ہے. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ ہمارے سلسلے کے آخری کڑی میں تقریباً آتے ہیں کہ دو واسطوں کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تصوف کا سلسلہ ملتا ہے. 31 واسطے میں ان کا نام آتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تابعی ہیں. ان کی مزاج پرسی کرنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد حضرت حماد وہاں حاضر ہوئے مزاج پرسی کے لیے، جبکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ خود تابعی ہیں، صحابہ کرام کی زیارت کی. تو ان کے استاد حضرت حماد مزاج پرسی کے لیے آئے، آ کر سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو انہوں نے پوچھا یا حماد ایغفر اللہ کمثلی، کیا اللہ مجھ جیسے نالائق سے بھی مغفرت فرما دے گا؟ اللہ اکبر، بتائیے اتنی عظیم المرتبہ شخصیت ہے، پوچھ رہے ایغفر اللہ کمثلی، کیا اللہ تعالیٰ مجھ جیسے نالائق سے بھی مغفرت فرما دیں گے؟ تو حضرت حماد نے کیا فرمایا، لو خیر تو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دے دیں کہ تو اپنا حساب کتاب چاہے تو اپنے ماں باپ سے کرا لے، چاہے مجھ سے کرا لے. تو فرماتے ہیں لختر تو محاسبۃ اللہ، میں اللہ کو حساب دینے کو اختیار کروں گا، چونکہ اللہ کی ذات غیر محدود ہے. ماں باپ کی محبت محدود در محدود ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کا امتحان لے ہی نہیں سکتا. صرف پہلے ہی اسٹارٹ کی بدنگاہی کرتا تھا، لاؤ ڈنڈا لاؤ بھی بڑا سا، اب غصے میں مارا سر پھٹ گیا جناب بیچارہ رخصت ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ ماں باپ کو غصہ آ جاتا کہ میرا بیٹا ہو کر ایسی حرکت، جھوٹ بولتا تھا، ارے لو قنچیلا اس کی زبان کاٹو اس نے کیوں جھوٹ. تو باپ امتحان لے ہی نہیں سکتا اپنے بچے کا. اللہ تعالیٰ حلیم ہے, درگزر فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ درگزر فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ عین غصے کی حالت میں بھی اپنے غصے سے متاثر نہیں ہوتے. انسان بشر ہے, جب غصہ آئے گا وہ اس کے تغیر پیدا ہو جائے گا کہ کوئی چیز ہاتھ میں آ جائے میں اس کو یہ کر دوں وہ کر دوں, بدلہ لے لوں, انتقام لے لوں, یہ کر لوں. لیکن اللہ تعالیٰ تاثر سے پاک ہیں, اللہ تعالیٰ تاثر سے پاک ہیں کہ شیطان ابلیس ابا وسطک برا جب اس نے انکار کیا اور معلوم ہوتا ہے کہ منطق پڑا ہوا تھا اس نے پہلے سے کہ آگ جو ہے ہمیشہ اوپر ہوتی ہے, مٹی ہمیشہ نیچے ہوتی ہے, کہ مٹی کو اوپر پھینکو تو بھی نیچے جاتی ہے. یا اللہ آپ نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا, آگ کو نیچے بھی جلاؤ تو شعلہ اوپر کی طرف جاتا ہے, تو میرے تو عظمت بلندی تو میری ہے. انکار کیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے, فرمایا اخرج, نکل کمینے کہیں کہ فین کا رضیم آج سے تو مردود ہے. اس وقت اس کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اپنے غصے سے متاثر نہیں ہے, اس وقت بھی دعا مانگ رہا ہے, انزلنی الی یوم یبعثون, اے اللہ مجھے اس وقت تک کی مہلت دے دیجئے جب قبروں سے مردے اٹھنے شروع ہوں گے, یعنی قیامت تک کے لیے مجھے مہلت عطا فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ نے وہ دعا تو نہیں قبول فرمائی, لیکن ایک وقت متعین تک کے لیے اس کی دعا اس وقت بھی قبول فرما لی. اب بتائیے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پریشان ہو گئے کہ اللہ آپ نے اس کی دعا قبول کر لی, اب یہ تو سب کو بہکا کے جہنم میں لے جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, فکر نہ کرو, جو شخص بھی ایک نیکی کرے گا ایمان کی حالت میں تو دس نیکی لکھی جائے گی, ایک نیکی لکھے گا دس نیکی لکھی جائے گی, اور ایک گناہ سرزد ہوگا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. پھر مرنے سے پہلے پہلے جب بھی وہ توبہ کر لے گا پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خوش ہو گئے کہ سبحان اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ تاثر سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ تاثر سے پاک ہے. ہم تو غافل رہتے ہیں ہر وقت, لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی غافل نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی غافل نہیں ہوتے. ہر وقت چوبیس گھنٹے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہوتا. جنت میں ایک ایسا شخص بھی جائے گا جو خود سوال کرے گا کہ اللہ میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی, میں نے تو نیکی کی ہی نہیں, بہت کوشش کی لیکن بس آپ نے مجھے جنت میں کیوں بھیج دیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نالائق تو سو رہا تھا, نیند میں تھا, تو اپنے وجود سے بھی غافل تھا لیکن میں تجھ سے غافل نہیں تھا, کیونکہ میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں پیدا کیا ہے. تیری ماں کو نہیں پتا کہ میں نے آنکھیں کب فٹ کی ہیں, دل کب فٹ کیا ہے, اعضا کب بنائے ہیں, کچھ پتا نہیں, رنگ کیسا ہے, نقشہ کیسا ہے, ماں کو کچھ پتا نہیں. تو کہا میں نے پیدا کیا تھا, تو نیند میں تھا, تو مجھ سے غافل تھا, میں تجھ سے غافل نہیں تھا. نیند میں سوتے وقت کروٹ بدلتے ہوئے تیرے منہ سے اللہ نکل گیا تھا, میں نے اس کو قبول کر لیا تھا جس کی وجہ سے تیری مغفرت ہو گئی. تو ایسا مالک اللہ اکبر. جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے بتائیے؟ اشرف المخلوقات کے لیے بنائی گئی یا انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے؟ جانوروں کے لیے جنت نہیں بنائی گئی, لیکن جانور بھی جنت میں جائیں گے جن کو اہل اللہ سے نسبت قائم ہو گئی یا ان سے صحبت مل گئی. الاشباب النظائر میں ابن نجیم نے روایت نقل کی ہے, لیس من الحیوان من یدخل الجنہ, ایسے جانور نہیں جو جنت میں داخل ہوں, الا خمسۃ وقیل اشرۃ, ایک میں ہے پانچ جانور, دوسرے میں دس جانور جنت میں جائیں گے. سب سے پہلا جو جانور جائے گا ناقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس کا نام قصوا تھا وہ بھی جنت میں جائے گی, چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قائم ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سواری فرمائی. کیا خوش قسمت ہے وہ. حتیٰ کہ اصحاب کہف کا کتا, بتائیے, نجس, لعاب بھی نجس, جس برتن میں مول ڈال دے وہ بھی نجس, لیکن وہ بھی اصحاب کہف کی صحبت ملی. لوگ کہتے ہیں اللہ والوں صحبت کی کیا ضرورت ہے, میں تو جناب حافظ قرآن بخاری مجھے ازبر میں پڑھاتا ہوں, محدث ہوں, ساری سیاست مجھے یاد ہے, حاشیہ تک سب یاد ہے مجھے. تو بتائیے کہ آپ کو تو یاد ہیں, لیکن وہاں دیکھیے کہ وہ تو کتا ہے, جانور ہے, وہ تو پڑھ بھی نہیں سکتا, لیکن صحبت ملنے کی برکت سے وہ بھی جنت میں جائے گا. آج سے 30-40 سال قبل تک تمام اکابر کو دیکھا, خطوط جب لکھا کرتے تھے تو پیچھے قطمیر لکھ دیا کرتے تھے. تو میں نے بھی حضرت سے پوچھا تھا, حضور رحمۃ اللہ سے, یہ قطمیر کیوں لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ اس ظالم کا نام تھا, یہ خط جلدی پہنچ جاتا ہے. جیسے وہ جنت میں پہنچ گیا تو یہ خط بھی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. تو بتائیے کہ اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے یہ جانور بھی جنت میں جائیں گے. ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں کیا ضرورت ہے اہل اللہ کی صحبت میں جانے کی, ہم اتنی دیر بیٹھ کے کتابوں کا مطالعہ کریں. آپ بتائیے کہ کسی کی شادی نہ ہوئی ہو, وہ شادی پہ کتاب کا مطالعہ کرتا رہے, 10-12 سال پڑھتے پڑھتے پی ایچ ڈی کر لے, یا بچہ پیدا ہوگا؟ یا آگ جل رہی ہے, یہاں آزاد ولی میں بھی سردی بہت پڑتی ہے, باہر اس سہن میں دور آگ لگی ہوئی ہے, آگ جل رہی ہے, شعلے نظر آ رہے ہیں, اور ایک آدمی یہاں بیٹھ کے ایسے سے کانپ رہا ہے, تو اس کی گرمی اس کو پہنچے گی؟ نہیں. وہ کتاب پڑھ رہا ہے آگ کی خاصیت پہ, پی ایچ ڈی کر رہا ہے آگ میں کتنی گرمی ہوتی ہے, 100 سینٹی گریڈ کتنی گرمی ہوتی ہے کتنا, لیکن گرمی نہیں محسوس ہوگی. ایک آدمی اٹھتا ہے, اٹھ کر آ کر جہاں آگ جل رہی ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے, ساری سردی ظاہر ہو جاتی. ہمارے شیخ محیط سننا حضرت حضوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو سخت سردی میں آدمی کانپ رہا ہے, اچانک جس کے ہاں گیا اس گرم گرم کھولتے ہوئے چائے لایا ایک پیالی, تو چائے کی پیالی پکڑتے ہی اس کو دل میں تسلی ہوئی کہ اب کچھ کام بن جائے گا. پہلا گھونٹ منہ میں جاتا ہے, میدے میں پہنچتا ہے تو سردی کافی کم ہو جاتی ہے. کہتا جزاک اللہ کے چشم انداز کر دے. پھر دوسری, یہاں تک کہ آدھا کپ پیتا ہے تو سردی زائل ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ جب ایک معمولی سی چیز یہ جب انسان کا مزاج بدل لیتی ہے, تو اللہ والوں کی صحبت انسان کا مزاج نہیں بدلتی. اللہ والوں کی صحبت میں جب جائے گا تو اس کا مزاج تبدیل نہیں ہوگا, اس کی ایمان میں گرمی پیدا نہیں ہوگی. اللہ نے ہم سب کے قلب میں ایمان کی چنگاری رکھ کر دنیا میں بھیجا ہے, عالم ارواح میں جمع کر کے جب دریا فرمایا الستو بربکم, میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, تو سب نے کیا کہا؟ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کرا کر بھیجا, لیکن ہم دنیا میں آنے کے بعد ایسا غافل ہو گئے کہ ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. آپ دیکھیں جب آگ جلتی ہے تھوڑی دیر شعلے نظر آتے ہیں, اس کے بعد آگ کے شعلے بند ہو جاتے ہیں, اس پر راکھ آ جاتی ہے, تو دور والا کہتا ہے کچھ نہیں میاں, ارے خام خواہ سب ڈھکوسلے ہیں, کیا ہے یہ سب ڈھکوسلے, کچھ بھی نہیں یہاں, یہ تو راکھ ہے, مذاق بنایا ہوا آگ ہے. وہ قریب جاتے ہیں تو اللہ والا کیا کرتا ہے, وہ پنکھے سے ایسے ذرا سے ہلاتا ہے تو پھر آگ دوبارہ شعلہ. تو کہتا اچھا مجھے نہیں, معاف کرنا, مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں آگ جل رہی ہے, میں تو سمجھا تھا آگ بجھ چکی ہے. نے کہا بھائی اسی لیے تو ہے بدگمانی حرام ہے, قریب جا کر تو دیکھو, قریب جا کر بیٹھ کے تو دیکھو. اب وہ وہاں گیا تو ساری سردی زائل ہو گئی, اب اس کو گرمی کا احساس ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے دل میں ایمان کی روشنی, ایمان کی گرمی عطا فرمائی ہے, لیکن دنیاوی غفلت کی وجہ سے وہ آگ جو ہے ٹھنڈی ہو گئی ہے. جب اللہ والوں کی صحبت میں ہم جاتے ہیں, آپ حضرات پیر یہاں اتوار کی مجلس ہوتی ہے یا پیر کی مجلس ہوتی ہے, جب اس میں آپ آتے ہیں تو وہ مولانا اس کو پھر ہلاتے ہیں تو وہ راکھ اڑ جاتی ہے فضا میں, تو چنگاری پھر جلنے لگتی ہے, پھر احساس ہوتا ہے کہ واقعی مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ, مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ ایک جسم ناتواں کو توانائی دے گیا. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی نور اللہ مقدم فرماتے ہیں کہ انسان جب غافل ہو جاتا ہے تو قبض, دل پر قبض طاری ہو جاتا ہے, اب اس کو نہ نماز میں مزہ آتا ہے, نہ ذکر میں مزہ آتا ہے, کسی چیز میں مزہ نہیں آتا, پریشان. لیکن جب اللہ تعالیٰ پھر اس کو جذب فرما لیتے ہیں, پھر اس کو ذکر اذکار کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں, پھر جناب پھر وہی کیفیات دوبارہ بحال ہو جاتی ہیں. اسی کو فرمایا مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ ایک جسم ناتواں کو توانائی دے گیا. جو جسم روحانی طور پر کمزور ہو گیا تھا, پھر دوبارہ اس کی توانائی, اس کے اندر قوت آ گئی, پھر وہ چیزیں بحال ہو گئیں. خواجہ صاحب نے جب یہ شعر کہا, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. حکیم الامت مجدد زمانہ فرماتے ہیں، کاش ایک لاکھ روپیہ اگر ہوتا تو میں اس شعر پہ دے دیتا. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. مٹا دے اپنی ہستی کو، چھوڑ دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ اللہ اللہ. اللہ، تو اللہ رب العزت ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے. حضرت صاحب نبر اللہ مرقدہ کثرت سے فرمایا کرتے تھے، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، مبادہ یہ وقت آئے کہ نہ آئے. اسی چند سالوں میں کتنے اللہ والے بڑے بڑے دنیا سے رخصت ہو گئے. اس لیے ان مجالس کی قدر کر لو، قدر کر لو، قدر کر لو. ایک وقت آئے گا کہ دین کی باتیں سنانے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر ہاتھ ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اڑ گئی سونے کی چڑیا، رہ گیا پر ہاتھ میں. اس لیے ان مجالس کی قدر کر لو. اللہ تعالی ہم سب کو ان مجالس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بتائیے، ہم جو جمع ہوتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو اللہ تعالی اپنی محبت کی لاج رکھتے ہوئے ہمارے قلوب میں ضرور محبت پیدا فرما دیتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ مستقل مزاجی ہے یا نہیں. بعض لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں یا ہوتا کیا ہے، لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ جذب فرما لیتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جذب فرما لیتے ہیں. ہم الجلسا، یہ ویسے لوگ ہیں کہ ان کے صحبت میں بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہ سکتا. نیک صحبت میں آنے کی برکت سے چند دنوں کے اندر خود اس کے اندر وہ کیفیات قلبیہ پیدا ہو جاتی ہے، احسانی کیفیت، کہ انت عبد اللہ کا انک ترا، تو اس طرح عبادت کر گویا اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے. ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز کی نیت کرتا ہوں تو میرا جسم لرز جاتا ہے بالکل، کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں. احکم الحاکمین، اللہ رب العزت کے سامنے. پھر جب ہاتھ اٹھاتا ہوں اللہ اکبر کہنے کے لیے، ہاتھ اللہ اکبر کہہ کے جب ہاتھ نیچے لاتا ہوں تو جسم میرا اٹھتا ہوا ایسے محسوس ہوتا ہے عرش کے سامنے ہے. پھر جب میں کہتا ہوں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، ایک ایک لفظ پر ایک عجیب لذت، ایک عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے موجود ہے. اللہ تعالیٰ یہ کیفیات ہم سب کے قلوب میں بھی پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے قلوب میں بھی یہ کیفیات پیدا فرما دے. تو فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائیں گے. دلیل کیا ہے اس کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، سامنے سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین بیٹھے ہوئے، ایک طرف نبیوں کے سردار، ایک طرف فرشتوں کے سردار، آپس میں کسی بات پہ مشاورت ہو رہی تھی، مشورہ ہو رہا تھا. اتنے میں ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری، جن کا نام جندب تھا، قبیلہ بنی غفار کے رہنے والے تھے، قریب سے گزرے تو حضرت جبرائیل نے چہرہ اس طرف کیا، ان کو دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ھذا ابو ذر، یہ جو صحابی جا رہا ہے اس کا نام ابو ذر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، ارشاد فرمایا، یا جبرائیل تم فرشتوں میں رہتے ہو، یہ مدینے کا رہنے والا میرا صحابی، اب تعارفونہ، کیا واقعی تم اس کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، ہوا اشہر عندنا من شہرت عندکم فی المدینہ، ابو ذر غفاری کو اہل مدینہ نہیں پہچانتے، اس کا چرچا تو ہر وقت فرشتوں میں ہوتا رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی اور پھر دریافت فرمایا، یا جبرائیل بماذا نال هذه الفضیلہ، اتنی عظیم فضیلت اس کو حاصل کیسے ہوئی؟ جواب دیا، دو وجہ سے. پہلی وجہ، لصغرہ فی نفسہ، اس نے اپنے آپ کو بالکل مٹا دیا ہے، گویا تواضع کی حقیقت اس کو حاصل ہو گئی. آج کل تو ہم لوگوں کے تواضع میں بھی کبر چھپا رہتا ہے. حضرت والد صاحب نور اللہ مقدو فرمایا کرتے تھے، بعض لوگ اس چیز کو تواضع بنا کے پیش کرتے ہیں، ہمارے گناہ کہاں معاف ہوں گے، ہمارے گناہ، گویا اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بھی زیادہ اپنے گناہ کو سمجھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کروں گا جیسا گمان لے کر آئے گا. عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مقدو فرمایا کرتے تھے کہ اچھا گمان لے کر جاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاملہ فرمائیں گے. نعوذ باللہ، لوگوں نے تھانے دار سمجھ رکھا ہے کہ قبر میں ڈنڈا لے کے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اور جاتے پٹائی شروع ہو جائے گی. ارے اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، کریم بھی ہیں، حلیم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات ہیں. تو فرمایا انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے ساتھ ایسی معاملہ کروں گا جیسا گمان لے کر آئے گا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ لصغرہ فی نفسی، انہوں نے اپنے آپ کو بالکل مٹا دیا. اور دوسری وجہ، سورہ اخلاص کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چونکہ یہ توحید، مکمل توحید کا خلاصہ ہے، توحیدی توحید اس میں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ صورت بہت پسند ہے. وہیں پر تفسیر میں، تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک شخص، یعنی ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، جا رسول النبی صلی اللہ علیہ وسلم و شکا الیہ الفقر، انہوں فقر فاقی کی شکایت کی، یا رسول اللہ گھر میں تنگ دستی ہے، مالی لحاظ سے پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وظیفہ ارشاد فرما رہے ہیں. کیا فرمایا؟ اذا دخلت بیتک فسلم، جب گھر میں داخل ہوا کر تو سلام کیا کر. آج سلام مفقود ہے، کہیں آواز نہیں گونجتی. ایک زمانہ تھا کہ سلام ہر طرف سے، اور سلامتی کی دعائیں پوری حیات و صحابہ پڑھ لیجئے، نہ ایڈز، نہ کینسر، نہ بلڈ کینسر، یہ اتنی خطرناک بیماریاں، کسی بیماری کا وجود ہی نہیں تھا. چونکہ رحمت کی بارش ہوتی تھی، بیماری کہاں سے آئی؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت سے تکبر سے برات کا سرٹیفکیٹ اس کو ملتا ہے جو سلام میں پہل کر لیتا ہے. البادئ بالسلام بریء من الکبر. بادی، البادی، بادی اسم فاعل ہے، الف لام داخل ہوا تو فی الماضی کے معنی میں ہو گیا. الذی بدا، جس نے پہل کر دی، وہ تکبر سے بری ہو گیا. آج ہم میں ہر شخص سوچتا ہے وہ مجھے سلام کرے گا، میں کیوں کروں گا. صحابہ کرام نے کتنی کوشش کی کہ ہم کبھی سبقت لے جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی سبقت نہیں لے جا سکے. پھر کتنی فضائل ہیں کہ فرما رہے ہیں اذا دخلت بیتک فسلم، گھر میں داخل ہوا کر تو سلام کیا کر. کتنے فوائد ہیں اس کے کہ باہر کی مستورات گھر میں ہوں گی تو جلدی سے پردے میں ہو جائیں گی کہ بھئی ان کا شوہر آ رہا ہے تو اسے ہمارا پردہ ہے. پھر اہلیہ اگر علول جلول ہوگی تو جلدی سے دوپٹہ وغیرہ ٹھیک کر کے بیٹھ جائے گی. اور کتنے اس کے فضائل پہ غور کیا جائے. فرمایا اذا دخلت بیتک فسلم، جب گھر میں داخل ہوا کر تو سلام کیا کر. ان کان فیہ احد و ان لم یکن فیہ احد، خواہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، تو ہر صورت میں سلام کیا کر. فرمایا اس کے بعد وقرا قل هو اللہ احد مرۃ واحدۃ، سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لیا کر. یہ کتنے لمبا وظیفہ نہیں ہے، 30 سیکنڈ کا ہے، 30 سیکنڈ میں وظیفہ پورا ہو گیا. ففعل الرجل، صحابی نے عمل شروع کر دیا. ہماری طرح صحابہ نہیں تھے، وہ تو سنتے ہی کہتے سمعنا واطعنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب، انہیں سن لیا، ہم نے عمل شروع کر دیا. آج ہم کہتے ہیں ہم سن سن کے سنی بن چکے ہیں، ہمیں عمل کی ضرورت نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے کے بعد اس طرف سے گزر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرف سے گزر رہے ہیں تو ان صحابی پہ نظر پڑی، پہچان لیا. دریا فرمایا کیا حالت ہے تمہاری؟ کہا کہ اے اللہ کے محبوب، جب سے آپ کو بتایا وظیفہ پڑھنا شروع کیا، اللہ نے مال میں ایسی برکت عطا فرمائی، ایسی برکت عطا فرمائی کہ بیوی بچوں پہ خوب خرچ کر رہا ہوں، پڑوسیوں پہ بھی خوب خرچ کر رہا ہوں. ان لجارک علیک حقا. آج کل اس چیز کو تو ہم نے اسلام سے خارج سمجھا ہوا. پڑوسی میں کچھ، پڑوس میں کچھ بھی ہو جائے، انتقال ہو جائے، کوئی غم، کوئی پریشانی آ جائے، کچھ نہیں، پڑوس پڑوس جانے، نام بھی نہیں جانتے. کتنے لوگ، زمانہ گزر جاتا ہے، پڑوسی کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ کون ہے پڑوسی. پہلے زمانے میں تو سالن پکاتے تھے، اچھا سالن پک گیا، ایک پلیٹ بھیجواتے تھے، بھائی یہ ہمارا پڑوسی ہے، چلو کچھ وہ بھی شریک ہو جائیں گے. اب تو بس جو محترمہ نے مکان پسند کیا بس فوراً خرید لیا. اور حالانکہ اول جار ثم الدار، پہلے پڑوسی دیکھو پھر مکان خریدو. آج کل پہلے مکان خریدتے ہیں، پھر پڑوسی سے جب تکلیف شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد پریشانی اٹھاتے ہیں, پھر روتے ہوئے پھرتے ہیں کہ کوئی تعویذ دے دیے, کچھ ہو جائے, کچھ مصیبت حل ہو جائے. تو فرمایا کہ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, پڑوسیوں پہ بھی خوب خرچ کر رہا ہوں اور اب یہاں تک نوبت آ گئی کہ محلے والوں پہ بھی خرچ کر رہا ہوں. اللہ نے مال میں ایسی برکت عطا فرما دی کہ مال ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. چونکہ برکت کی تعریف کیا ہے؟ قلیل کثیر النفع, قلیل کثیر النفع, مال تھوڑا ہے برکت اتنی اللہ نے عطا فرمائی کہ جناب ہے. اور بے برکتی کی تعریف کثیر قلیل النفع, مال بہت ہے, فیکٹری پہ فیکٹری ہے لیکن سارا مال, کسی بچے کو ایڈز ہے, کوئی امریکہ گیا ہوا ہے, کسی کو کینسر ہے, وہ یو کے گیا ہوا ہے, کسی کو کچھ ہے, وہ پیرس گیا ہوا ہے, سارے پیسے انکم ٹیکس کی مصیبت, فلاں کی مصیبت, سارے پیسے انہیں چیزوں میں خرچ ہو رہے ہیں, اس کے اپنے استعمال میں کوئی چیز نہیں آ رہی. ایسا تو اللہ نے اس کے لیے دیا ہے تاکہ انسان سکون کے ساتھ اللہ کو یاد کرے. لیکن اب معاملہ الٹا ہو گیا, وہ لاکر بناتے ہیں اور تجوری بھی کئی قسم کی, پھر اس کے اندر دوسری پھر تیسری, پھر اس کے اندر رکھتے ہیں چھپا کے. تو اس کو تو وہ تو سکون سے اندر ہے, خود بے چین رہتے ہیں کہ کہیں پتہ نہ چل جائے, اس لیے کبھی ٹوائلٹ میں بناتے ہیں, کبھی حمام کے اوپر چھت پہ بناتے ہیں, کبھی ادھر بناتے ہیں. وہ چور سارے معلومات وہ لے لیتا ہے کہ کہاں کہاں بنائی ہوئی ہے. مال تو اس لیے اللہ نے دیا ہے تاکہ سکون کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جائے, سکون قلب کے ساتھ اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت میں لگایا جائے. لیکن آج الٹا معاملہ ہو گیا, اپنے پیسے کو سکون پہنچا رہے ہیں اور خود مصیبت اٹھا رہے ہیں. تو فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو تواضع اختیار کرے گا اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائیں گے. ومن تکبر, اور جو شخص تکبر اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار فرما دیں گے, اس کو ذلیل و خوار فرما دیں گے. لیکن تکبر کس چیز کا نام ہے؟ بطر الحق و غمت الناس, حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا, لوگوں کو حقیر سمجھنا. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, ہمارا دل چاہتا ہے ہمارا کپڑا بھی اچھا ہو, ہمارا جوتا بھی اچھا ہو, سب چیزیں, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں, اللہ جمیل یحب الجمال. ایک آدمی کے لیے 1,000 روپے گز کا کپڑا بھی وہ پہنتا ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں, بس وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اس کے لیے جائز. ایک آدمی 10 روپے گز کا پہن کے سارا دن نماز میں بھی بس یوں صاف کرتا رہتا ہے, بس اس کو کہ کوئی گرد نہ جم جائے, کچھ نہ ہو جائے, اور دوسروں کو دیکھتا اس کا تو 8 روپے گز کا ہے, میرا تو 10 روپے گز کا ہے. اب یہ اس کے لیے 10 روپے والا بھی جائز نہیں ہے, اس کو چاہیے 5 روپے کا کوئی بالکل ہی ٹاٹ کا یا بورے کا بنائے. لیکن یہ مرض کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ شیخ سے جب تعلق ہوتا ہے تو وہ پہچان لیتا ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شبلی تھانوی نور اللہ مقدو فرمایا کرتے تھے کہ 2 عالم میرے پاس لاؤ, ایک صحبت یافتہ ہو, ایک غیر صحبت یافتہ, مجھے مت بتاؤ, میں چال ڈھال سے ان کی رفتار سے کردار سے دور سے دیکھ کے بتا دوں گا کہ کون سا اس میں صحبت یافتہ ہے, کون سا صحبت یافتہ نہیں. اور ایسے امراض جنس کا علاج سالوں میں جا کر ہوتا ہے, حکیم الامت ایک دن میں کر دیا کرتے تھے. نواب صاحب آئے اور خدام کا قافلہ لے کے, مٹھائی کا ٹوکرا لے کے اطلاع کی گئی تو حضرت نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہ حضرت بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں. اچھا اچھا ٹھیک ہے, تو ان خادمین کو فارغ کر دیئے, آپ یہ میرے ساتھ چلیے, ابھی بیان ایک جگہ, بیان کے بعد آپ کو بیعت کر لوں گا. اب نواب صاحب نے کبھی مٹھائی کا ٹوکرا اٹھایا نہیں, سارے لوگ پہچانتے تھے. حکیم الامت کی عادت تھی کہ ہمیشہ بستی کے بازار سے نہیں گزرتے تھے, پچھلی طرف سے, تاکہ بے پردگی اور وہ سب نہ. اس دن قصدن جان بوجھ کر بازار کی طرف سے گزرے, اب ہر آدمی دیکھ رہا ہے نواب صاحب کے سر پہ, اور بےچارے 2 منٹ کے بعد سر گردن میں درد ہو گیا, تو پھر کندھے پہ لے رہے ہیں, پھر اس کندھے پہ لے رہے ہیں, بار بار تبدیل کر رہے ہیں حیض کو. تو ہر ایک پوچھا نواب صاحب خیریت تو ہے؟ خیریت تو ہے, بیعت ہونے کے لیے آیا تھا. آگے مسجد میں پہنچے, وہاں ٹوکرا رکھا, وہاں بھی لوگ نواب صاحب کو پہچانتے تھے. حکیم الامت نے فرمایا کہ بیان کے بعد سوچیں گے انشاءاللہ. بیان ہوا, پھر کہنے کے حضرت نے فرمایا کہ عصر کے بعد ایک بیان رہ گیا, اس کے بعد انشاءاللہ. یہاں تک کہ مغرب کا بیان بھی کر لیا, مغرب تک پھر لے گئے ان کو سارے بازاروں میں, اور مغرب کے بعد ان کو بلا کر بیعت کیا. تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے اتنا ان کو دوڑایا. حضرت نے فرمایا کہ جب یہ آ رہے تھے, ان کے جس وقت آ رہے تھے تو تکبر کا اتنا بڑا تکبر کا وہ تھا جستا کہ میں سمجھ گیا کہ اس کا علاج مشکل ہے، لیکن اللہ نے فوراً دل میں علاج ڈالا، ایک ہی دن میں ان کا علاج ہو گیا کہ تکبر بالکل ختم ہو گیا ان کا. جو کتنے مجاہدات سے جی چیز جاتی وہ جناب ایک ہی دن کے مجاہدے سے وہ تکبر ختم ہو گیا. ڈاکٹر جو ہے وہی مرض کو پہچانتا ہے. ڈاکٹر آج کل شیخ بناتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، بھائی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو مشیر بنا لو. مشیر حضرت مولانا بشارت علی صاحب ہمارے شیخ کے یہاں نائب ناظم تھے، ان کا علاج بمبئی کے ہاسپٹل میں علاج اور آپریشن تجویز ہوا. آپریشن بالکل جب تیار ہو گیا تو ڈاکٹر نے فارم دیا کہ اس پہ سرنیچر کر دیجئے، دستخط کر دیجئے کہ آپ کا وارث کون ہوگا. تو انہوں نے لکھا کہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ عنہ. کہا یہ آپ کے فادر ہیں؟ کہا نہیں. برادر ہیں؟ بھائی ہیں؟ کیا ہے؟ کیا رشتہ ہے؟ کہا روحانی ڈاکٹر ہیں. کہا عجیب پاگل ہیں، ڈاکٹر ہم ہیں، یہ کیا روحانی ڈاکٹر کیا چیز ہوتی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے، جتنے دوسرے مذاہب کے بھی ڈاکٹر ہیں، سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سب کو بلا لو، عیسائی بھی ہیں، سب کو، سب ڈاکٹروں کو بلوا لیا، پورا کمرہ بھر گیا. پھر حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں نے ان سے کہا کہ میرے روحانی ڈاکٹر ہیں، تو یہ کہتے ہیں روحانی ڈاکٹر کیا چیز ہوتی ہے؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ ابھی آپ نے آپریشن کے دستخط تو لے لیا ہے اور میرا بلڈ جو ہے 5 cc آپ نے نکالا ہے، تو میرے اندر یہ ابھی رپورٹ جو آئے گی اس میں ذرا یہ بتانا میرے اندر جلیسی، حسد، بغض، کینہ، تکبر، یعنی حضرت نے 18-19 بیماریاں لکھ دیں. روحانی کہا کہ یہ بھی بتا دینا کتنے پرسنٹ ہے یہ. تو وہ سب ڈاکٹر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. کہا یہ مشین تو نہیں بتاتی. کہا اس لیے تو میں کہتا ہوں جہاں میڈیکل سائنس جا کر فیل ہو جاتی ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے روحانی ڈاکٹر کا علاج شروع ہوتا ہے. وہاں سے روحانی ڈاکٹر کا علاج شروع ہوتا ہے. تو مسلمان ڈاکٹر تو بہت خوش ہو گئے، کہنے جزاک اللہ، جزاک اللہ حضرت، آپ نے تو آنکھیں کھول دیں، اب توجہ ہو رہی، ورنہ ہمیں تو اب تک بس سمجھتے تھے بزرگ آتے تھے، علاج کرتے تھے، آپریشن کر دیتے تھے، وہ چلے جاتے تھے، لیکن ان سے فیض حاصل نہیں کیا. لیکن اب آج آپ نے آنکھیں کھول دیں، آج آپ نے آنکھیں کھول دیں. تو یہ دنیا سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے، جہاں اس کی معراج ہوگی وہاں سے، چونکہ انسان کی عقل کی جہاں انتہا ہے وہاں سے وحی کی ابتدا شروع ہوتی ہے. تو اہل اللہ کی صحبت میں جاؤ تو پہلے وضو کرو، 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگو کہ اے رب کریم میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، تاکہ قلب جو ہے آئینے کی طرح صاف ہو جائے. جب شیشہ صاف ہوتا ہے تو ہر چیز صاف نظر آتی ہے، اگر اس پر گرد غبار ہے تو پھر وہ سامنے بھی گرد غبار ہی نظر آئے گا، آپ کو اپنی شکل میں بھی گرد غبار نظر آئے گا. جب آئینے کی طرح صاف ہوگا تو ہر چیز صاف نظر آئے گی اور حق کے بعد قبول کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جائے گی. تو فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا شرط ہے للہیت کی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. آج کل اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، بس جہاں گردن پھنس گئی طاقتور آدمی اس نے پکڑ لیا، فوراً جناب بندہ حقیر، فقیر، ضعیف، کمزور، ناتواں، جتنے القاب سب اس وقت یعنی ترتیب کے ساتھ زبان پہ آتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ قبول نہیں ہے. کسٹم میں، انکم ٹیکس میں، پولیس میں، یہ قبول نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے کہ ہر مسلمان بھائی کو اپنے سے افضل سمجھا کہ معلوم نہیں کس عمل پر اس کی نجات ہو جائے اور میری کس عمل پہ گرفت ہو جائے. تو عمل کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، عمل کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو. اس لیے کہ دنیا دار الامتحان ہے. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو گویا وہ اعلان کر رہا ہے بدبان حال کہ میں تو کامیاب ہو گیا، تو ابھی تو رزلٹ آیا ہی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن فیصلہ فرما دے جنت کا تب خوشی منانے کا موقع ہے. شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب، کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنی عظیم المرتبہ شخصیت ہے. ایک بڑھیا نے بہت تعریف کی، فرمایا میری تعریف مت کرو ابھی. کہا کیوں حضرت، آپ سے بڑا کوئی ہے نہیں اس وقت، آپ قطب ہیں بلکہ غوث ہیں، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کیے ہوں گے. فرمایا نہیں، ابھی تو نفس و شیطان سے جنگ چل رہی ہے، نفس و شیطان سے جنگ چل رہی ہے. جب ایمان کی حالت میں انتقال ہو جائے، تب میں بھی خوشی مناؤں گا تو بھی خوشی منانا. پھر یہ شعر پڑھا, ایما چو سلامت بلب گور بریم, ایما چو سلامت بلب گور بریم, احسن تو بری چستی و چالاکی. کہ جب عبد القادر جیلانی ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جائے گا تو وہ بھی خوشی منائے گا تو بھی خوشی منانا. بتائیے اتنی بڑی شخصیت, اتنی بڑی شخصیت. اور ابھی سفیان ثوری کا جو قصہ سنایا کہ ایغفر اللہ کا مثلی, کیا اللہ تعالیٰ مجھے جیسے نالائق سے بھی مغفرت فرما دیں گے. بتائیے اتنی بڑی بڑی شخصیات. یہ آج ہم تھوڑی سی ذرا سی بات پہ بس کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم چنی دیگرے نیس. حکیم علماء فرماتے ہیں ہم اس کا ہے, ہم چنی ڈنگرے نیس, مجھ جیسا کوئی جانور نہیں ہے. ہاں بالکل اپنے آپ کو مٹا کر رکھو, بالکل اپنے آپ کو مٹا کر رکھو. حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو لفظ علم کا دھبا اگر نہ ہوتا تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ قاسم کا پیدا ہوا کہاں پیدا ہوا کیا. تو اللہ تعالی ہم سب کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے. جتنا مٹتے جائیں گے عند اللہ مقبول ہوتے جائیں گے, عند اللہ مقبول ہوتے جائیں گے. اور اس کے لیے وکونوا مع الصادقین پہ عمل ضروری ہے کہ اہل اللہ کی صحبت میں آئیں گے, اہل اللہ کی صحبت میں جب آئیں گے تو یہ چیز پیدا ہوتی چلی جائے گی آہستہ آہستہ. یہ چیز ایک دن میں نہیں پیدا ہوتی, آہستہ آہستہ. حضرت صاحب نور اللہ مرقدو نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو وہ جانور چوپائے جو زمین پہ چلنے والے ہیں وہ اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھتے, ہمیشہ زمین کی طرف دیکھتے ہیں, چارہ بھی زمین پہ کھاتے ہیں, چونکہ ان کو معلوم ہے کہ مجھے اسی زمین پہ رہنا ہے. اور جو پرندے فضا میں اڑنے والے ہیں, ابھی انڈے سے نکلے بچے کو دو گھنٹے تین گھنٹے ہوئے, اتنی دیر میں اس میں طاقت آ جاتی ہے, بھوک لگتی ہے تو وہ چونچ کھول کر کے آسمان کی طرف ایسے سے کرتا ہے, آسمان کو دیکھتا ہے کہ مجھے فضاؤں میں اڑنا ہے, مجھے فضاؤں میں اڑنا ہے. اس کی عادت ہے, خصلت ہے درختوں پہ بیٹھنا, پھلوں کو اپنے چونچ سے کھانا. تو وہ ابھی سے اس کے اندر وہ تیاری شروع ہو جاتی ہے. تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں تو وہ اسی وقت سے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے معصوم بچہ آپ اس کو ٹافی دیں وہ نہیں لیتا, اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے, ابا کی طرف, ابا اجازت دے گا تو لیتا ہے ورنہ نہیں لیتا. پھر ابا کہتا ہے بیٹا لے لو, پھر دیکھتا ہے دوبارہ کہ کہیں والد صاحب نے غلطی تو نہیں کی, پھر ابا کہتا ہے میرا ساتھی ہے, میرا دوست ہے, بچپن کا ساتھی ہے, لے لو, پھر بچہ لیتا ہے. ایسی بندہ اپنے ربا کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کام سے میرا رب خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے. اگر میرا ربا خوش ہوتا ہے تو وہ کام کر لیتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو جناب اس سے بچ جاتا ہے, اس سے بچ جاتا ہے. شریف بچہ ابا کی طرف دیکھتا ہے اور شریف بندہ ربا کی طرف دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی طرف دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ چیز پیدا ہوتی ہے کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھانے سے, جس سے مناسبت ہو اس کی جوتیاں اٹھاؤ. چند دن میں انشاءاللہ آپ کو خود معلوم ہو جائے گا, محسوس ہو جائے گا کہ مجھے کیا حاصل ہوا, مجھے کیا حاصل ہوا. اللہ رب العزت ہم سب کے اندر تواضع کی حقیقت پیدا فرما دے اور تکبر سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما دے. چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رائی کے برابر تکبر بھی جس کے اندر ہوگا جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی, جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرماتے ہوئے حضرت صاحب نور اللہ مرقدو کی شان میں اکثر بہت سے لوگ اشعار لکھ کے لاتے تھے, پڑھتے تھے, تو والد صاحب کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے تھے. میں نے پوچھا کہ ابا جان ہونٹ ہلتے رہتے پڑھتے, والد صاحب نے فرمایا کہ وہ میری تعریف میں, تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے. پھر میں اللہ سے یہ فریاد کرتا ہوں, اللہ اس کے حسن زن کے مطابق مجھے بنا دے, اللہ اس کے حسن زن کے مطابق مجھے بنا دے. اور آج ہمارے کوئی ہم سے مسافہ کر لیتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بس تو کوئی چیز ہے ضرور, جبھی تو یہ لوگ مسافہ کر رہے ہیں. شیخ اللہ رب العظم حاج امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ, لوگ مسافہ کرتے تھے, فرماتے ہیں میں اس لیے مسافہ کر لیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کے مسافے کی برکت سے, اخلاص کی برکت سے میری نجات ہو جائے, میری مغفرت ہو جائے. پھر ہفتہ واری بیان کے دن جب چادر بچھتی تھی, ایک دفعہ تاخیر ہوئی تو حضرت کے یہاں غصے کا تو معاملہ تھا ہی نہیں, سراپا شفقت ہی شفقت تھی, لیکن تغیر ہوا چہرے پہ. تو خادم نے کہا حضرت آنے والے مرید آپ ان کے مراد وہ آپ کے خادم, آپ ان کے مخدوم, آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ فرمایا جو لوگ اللہ کی نسبت سے میرے پاس آتے ہیں میں ان کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں, اللہ اکبر, میں ان کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. پھر بیعت میں بھی بہت جلدی کرتے تھے, جو آیا فوراً بیعت کر لیتے تھے. اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت اتنی جلدی بیعت کر لیتے ہیں. فرمایا مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے, میں اس لیے بیعت کرتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے اس پہ فضل کر دیا تو یہ میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا, اور اگر اللہ نے مجھ پہ فضل کر دیا تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. بتائیے, اولئک آبائی فجینی من مسلم, یہ ہمارے باپ دادا تھے, ان کی کیا کیفیت تھی, ان کی کیا کیفیت تھی. حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ, ایک شخص آیا ملنے کے لیے. حضرت اندر گئے کمرے میں, بخاری پڑھا کے فارغ ہوئے تھے کہ چارپائی لا کر بچھائی, چادر بچھائی, تکیہ لگایا. طلبا نے کہا کہ حضرت یہ مسلمان نہیں ہے. یہ فرمایا تمہاری نظر اس پر ہے, میری نظر اس پر ہے کہ تھانے بھون سے آیا ہے. ایک جگہ علمی مذاکرہ تھا کسی مسئلے کی تحقیق کے سلسلے میں حضرت کو جانا تھا. اس زمانے میں یا تو یکا چلتا تھا, ایک گھوڑا لگتا تھا اس پہ, وہ ٹک ٹک آواز آتی تھی, بڑی تکلیف دہ سفر ہوتا تھا, تو زیادہ لوگ پیدل ہی چلے جاتے تھے. پھر ایک گاؤں میں ٹھہرے تھوڑی دیر, پھر دوسرے گاؤں میں. ابھی حضرت قریب ہی تھے کہ گاؤں والوں نے دیکھا کہ حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں, تو کہا حضرت کچھ ہمیں بھی فیض پہنچائیے. کہا بھائی وہاں وعدہ کیا ہوا ہے, مجھے جانا ہے. ایک بڑے میاں آئے کہنے کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا ان کو روکنا چاہتے ہیں کچھ. کہا وہ جو بچہ باہر کھیل رہا ہے نا, اس کو بلاؤ, ٹافی دو ایک, اسے کہو کہ ان کو منع کر دے. تو حضرت نے بلایا, ان لوگوں نے ٹافی دے کے کہا کہ ان کو روک دو کہ آپ نہیں جائیں گے. وہ بچہ کھیلتا ہوا ہے, اس کے کیا پتا کون ہے یہ. کہا کہ آپ یہاں سے نہیں جائیں گے. تو حضرت نے پھر اپنا وہ چادر میں جو کتابیں وتابیں باندھی تھیں, وہ کپڑا رکھا تو سب رکھ دیا, اب بیٹھ کے پھر لوگوں استفادہ شروع ہو. پھر وہاں سے علماء آنے شروع ہوئے کہ حضرت وہ مسئلے کے بارے میں تحقیق کرنی تھی. فرمایا اچھا بھائی کیا کروں, مجھے روک دیا گیا ہے. یہ نہیں کہا کس نے روکا ہے. پھر اس بڑی میاں نے کہا بھائی جاؤ کہ اس بچے سے کہو, ان سے کہیں اب چلے جائیں. وہ پھر آ کے اس بچے نے کہا اب چلے جائیں. کہا جزاک اللہ جزاک اللہ, جلدی سے وہ رکھا, روانہ ہو گئے. سب نے پوچھا ہے کون یہ بچہ؟ کہا یہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ کے شیخ میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نواسا ہے. اللہ اکبر, کیا محبت ہے. اللہ تعالی ہم سب کے قلوب میں بھی ایسی محبت پیدا فرما دے. اللہ اکبر, بس کچھ اشعار سنا کر مضمون ختم کرتا ہوں. جو حضرت کا سفر بھی ہونے والا ہے حرمین کا, تو اس پر اللہ اکبر. اور یہ اشعار مدینہ منورہ میں سنائے تو وہاں معلوم ہوا کہ وہ شاعر بھی وہیں پر موجود ہیں, اور کہنے لگے میں اپنا اشعار خود بھول چکا تھا, دوبارہ میں نے تصحیح کی, اور پھر اور بے انتہا خوش ہوئی کہ آپ نے اشعار پڑھے. فرمایا مدینے میں رہنے کو جی چاہتا ہے, مدینے میں رہنے کو جی چاہتا ہے, وہیں رہ کے مرنے کو جی چاہتا ہے. فرمایا مدینے میں رہنے کو جی چاہتا ہے, وہیں رہ کے مرنے کو جی چاہتا ہے. مقدر نے پہنچا دیا ان کے در پر, مقدر نے پہنچا دیا ان کے در پر, کہیں اب نہ جانے کو جی چاہتا ہے, کہیں اب نہ جانے کو جی چاہتا ہے. نظر پڑتی ہے سبز گنبد پہ جب بھی, نظر پڑتی ہے سبز گنبد پہ جب بھی, اسے تکتے رہنے کو جی چاہتا ہے, اسے تکتے رہنے کو جی چاہتا ہے. باب المجیدی کی طرف ایک دکان تھی آئس کریم کی, وہ بھی سعودی تھے لیکن پاکستان سے آئے ہوئے تھے پرانے. تو ان کا ایک بدو ملازم تھا, اس کو وہ تعریف کیا کرتے تھے, ہمارے یہاں بڑے بڑے دریا ہیں, نہریں ہیں, آم ہوتا ہے مینگو اور اعلیٰ قسم کا چونسا اور یہ وہ سب. وہ سنتا تھا, کہتا تھا میں چلوں گا. ایک دن وہ آیا, اس نے پوچھا یہ وہاں یہ روزہ مبارک بھی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں, روزہ مبارک تو نہیں ہے. کہا پھر میں نہیں جاتا, روزہ مبارک کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. فرمایا نظر پڑتی ہے سبز گنبد پہ جب بھی, نظر پڑتی ہے سبز گنبد پہ جب بھی, اسے تکتے رہنے کو جی چاہتا ہے. یہاں آ کے واپس نہ جاؤں خدایا, یہاں آ کے واپس نہ جاؤں خدایا, دعا بس یہ کرنے کو جی چاہتا ہے, دعا بس یہ کرنے کو جی چاہتا ہے. جگہ کچھ مل جائے قدموں میں آقا, جگہ کچھ مل جائے قدموں میں آقا, یہی خاک ہونے کو جی چاہتا ہے, یہی خاک ہونے کو جی چاہتا ہے. اللہ اکبر. علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جو تھیں اپنے وقت کی رابعہ بصریہ, وہ بھی شاعرہ تھیں اور تہجد کے بہت اشعار پڑھتی تھی بڑے درد سے. تو جس وقت تہجد کے مسلح پر بیٹھتی تو یہ اشعار پڑھتی تھی. فرمایا گھبرا نہ ہم سے دنیا تجھ میں نہ ہم رہیں گے, گھبرا نہ ہم سے دنیا تجھ میں نہ ہم رہیں گے, اپنا وطن عدن ہے جا کر وہیں بسیں گے. شیوا تیرا دغا ہے, شیوا تیرا جفا ہے, تو سخت بے وفا ہے ہم صاف ہی کہیں گے. آتا ہے جو یہاں رہتا ہے تجھ سے نالا, آتا ہے جو یہاں رہتا ہے تجھ سے نالا, ایک روز ہم بھی تجھ سے منہ پھیر کر چلیں گے. تو ستا لے ہم کو جتنا ستانا چاہے, تو ستا لے ہم کو جتنا ستانا چاہے, کیا ہوگا جب خدا سے فریاد ہم کریں گے. علی میاں فرمایا کرتے تھے جب دعا میں ہاتھ اٹھاتی تھی تو اس وقت پھر یہ اشعار پڑھتی تھی وہ, میں اس در سے اٹھوں گی نہ مجھے کوئی اٹھا دیکھے, میں اس در سے اٹھوں گی نہ مجھے کوئی اٹھا دیکھے, مجھے ہے آرزو جس کی اٹھوں گی میں وہی لے کر, مجھے ہے آرزو جس کی اٹھوں گی میں وہی لے کر. اگلا شعر دیکھیے, عجیب غریب ہے. فرمایا تیرا شیوا کرم ہے, تیرا شیوا کرم ہے اور میری عادت گدائی کی, تیرا شیوا کرم ہے اور میری عادت گدائی کی, نہ ٹوٹے آس اے مولا تیرے در کے فقیروں کی, نہ ٹوٹے آس اے مولا تیرے در کے فقیروں کی. حضرت مولانا منظور احمد صاحب خیر المدارس کے شیخ الحدیث تشریف لائے تھے خانقاہ میں, تو انہوں نے یہ اشعار سنائے. پھر جب رخصت ہونے لگے تو فرمایا کہ دو شعر اور سناتا ہوں, ایک آپ کو اور ایک آنے والوں کو. فرمایا تم سلامت رہو ہزار برس, تم سلامت رہو ہزار برس, ہر برس کے دن ہو پچاس ہزار, دعا ساقی کو دو امید وابستہ ہے ساقی سے, دعا ساقی کو دو امید وابستہ ہے ساقی سے, اگر ساقی سلامت ہے تو میں خانہ سلامت ہے, اگر ساقی سلامت ہے تو میں خانہ سلامت ہے. اللہ, اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرما لے, جد فرما کے اپنا مقبول اپنا محبوب بنا لے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل صحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا, اللهم كن لنا ولا تكن علينا, اللهم كن لنا ولا تكن علينا, وانصرنا على من بغى علينا وعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء. يا رب كريم ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، رحمتوں کا نزول فرما دے. اے رب کریم رحمتوں کی بارش فرما دے. اے رب کریم ہمارے قلوب پہ اپنی محبت کی بارش فرما دے. اے رب کریم ہمارے قلوب پہ اپنی محبت کی بارش فرما دے. اے رب کریم ہمارے قلوب کو اپنی محبت کے لیے منتخب فرما لے. اے رب کریم ہمارے قلوب میں اپنی محبت پیدا فرما دے. اے رب کریم ہمارے قلوب میں اپنی محبت کو غالب فرما دے. اے رب کریم ہمارے قلوب کو مجلہ و مصفہ بنا دے. اے رب کریم ہم سب کے اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ سے تبدیل فرما دے. یا رب کریم ہم سب کے اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ سے تبدیل فرما دے. یا رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. اے رب کریم حاضرین و حاضرات، غائبین و غائبات، جو بھی ہو جہاں بھی سن رہے ہیں، اے رب کریم سب کو جد فرما کے اپنا مقبول اپنا محبوب بنا لے. اے رب کریم، اے رب کریم تو کریم ہے، اپنے کرم کی طرف دیکھ، ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ. ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں، لیکن اپنے کرم کے صدقے طفیل میں ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے. دنیا میں بھی خوشیاں دکھا، آخرت میں بھی خوشیاں دکھا. دین پہ استقامت نصیب فرما. اے رب کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے رب کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے رب کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے رب کریم اگر آپ نہیں معاف فرمائیں گے تو کون معاف کرے گا؟ اے رب کریم آپ کے علاوہ کوئی در نہیں، آپ کے علاوہ کوئی رب نہیں، آپ کو چھوڑ کر جائیں کہاں؟ آپ بھی دست کرم بڑھائیے، ہم سب کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیجیے. یا رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیجیے، ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما دیجیے. یا رب کریم ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما دیجیے، حیات اولیاء، حیات اتقیاء، حیات اصفیاء نصیب فرما دیجیے. یا رب کریم، یا رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیجیے. اے رب کریم ہمیں جو بیمار ہیں یا ہمارے اعزاء اقارب میں، اے رب کریم سب کو شفائے کلی عطا فرما دیجیے. اے رب کریم ہمیں جو روحانی بیماری مبتلا ہیں، اے رب کریم ان کو بھی شفائے کلی عطا فرما دے. اے رب کریم ان کو بھی شفائے کلی عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین تو علیم و خبیر ہے، دلوں کا بھید کیا جاننے والا ہے. اس مجمع میں جس کی جو بھی جائز حاجات ہوں، اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے سب کے جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دے. یا رب کریم، اے رب کریم آپ کے علاوہ ہم کسے مانگیں؟ اے رب کریم آپ ہی ہماری حاجات کو پورا فرما دیجیے، خصوصی کرم کا، خصوصی رحم کا معاملہ فرما دیجیے. ہر قسم کے شرور و فتن، ہر قسم کے امتحان، ہر قسم کے ابتلاء سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. یا رب کریم ہر قسم کی شرور و فتن، ہر قسم کے امتحان، ہر قسم کے ابتلاء سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. یا رب کریم، یا رب کریم ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیں. یا رب کریم ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیں. یا رب کریم پوری امت کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیں. یا رب کریم پوری امت کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیں، رحمتوں کا نزول فرما دیں، رحمتوں کی بارش فرما دیں. یا رب کریم رحمتوں کی بارش فرما دیں. یا رب کریم رحمتوں کی بارش فرما دیں. اے رب کریم ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم رکھیے. اے رب کریم مولانا کو بھی شفائے کلی عطا فرما دیجیے، دوسرے اساتذہ جو بیمار ہیں ان کو بھی شفائے کلی عطا فرما دیجیے. اے رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. اے رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. یا رب کریم تھوڑے وقت میں جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، وقت کی کمی سے جو نہیں مانگ سکے. اے رب کریم تو کریم ہے. اے رب کریم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور زندگی میں جو کچھ مانگا ہم سب کو عطا فرما دے، اور جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہم سب کو اس سے حفاظت فرما دے. یا رب کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. یا رب کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. یا رب کریم ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، خصوصی کرم کا، خصوصی رحم کا معاملہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا رب كريم تمام طلبه الكرام کو علم نافع عطا فرما. یا رب کریم تمام طلبہ کرام کو علم نافع عطا فرما. اے رب کریم ان تمام طلبہ کرام کو صاحب نسبت بھی بنا دے. اے رب کریم ان تمام طلبہ کرام کو صاحب نسبت بھی بنا دے. اے رب کریم انہوں نے گھر بار چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، دینی ادارے کے اندر آ گئے، جو ان کے بس میں تھا انہوں نے کر لیا، آگے فضل کا کرم کا معاملہ فرماتے ہیں، سب کو جد فرما دیجیے. اے رب کریم علم نبوت کے ساتھ نور نبوت بھی عطا فرما دیجیے. اے رب کریم علم نبوت کے ساتھ نور نبوت بھی عطا فرما دیجیے. خصوصی رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے. اے رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.